الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں, 22 رکوع یعنی 161 آیات کا مطالعہ مکمل, 162 آیات کا مطالعہ مکمل ہو چکا ہے, 162. اب ہم 23 رکوع شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 163 سے. اس میں اولاً تو تمام رسولوں میں سے چند کا نام دے کر اللہ نے یہاں پر ان کا ذکر ارشاد فرمایا ہے, پھر رسولوں کے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کیا گیا, نافرمان لوگوں کے حسرتناک انجام کا ذکر ہے, اور اہل کتاب کو دعوت ایمان بھی دی گئی ہے اور ان کے باطل عقائد کا رد بھی کیا گیا ہے. فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف, والنبیین من بعدی اور ان کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر, واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف, و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان, اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون علیہ اور سلیمان علیہ السلام کی طرف, و آتینا داود زبورا, اور داود علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی. اس میں ایک یہ بات بھی نوٹ فرما لیجیے کہ داود علیہ السلام کا ذکر علیحدہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داود علیہ السلام کو بھی زبور یکدم نہیں دی گئی تھی بلکہ وقفے وقفے سے اس کا نزول ہوا. یہود کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہو گیا, تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تاریخ میں داؤد علیہ السلام بھی تو ہیں, تو ان کا ذکر آپ نوٹ فرمائیے, الگ آتا ہے وآتینا داؤد زبورا, تو ان کو بھی زبور یکدم نہیں دی گئی بلکہ تدریجاً اس کا نزول ہوا, وقفے وقفے سے ہوا. اس اعتبار سے ان کا ذکر علیحدہ کیا جاتا ہے. وآتینا داؤد زبورا, اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی, و رسولا قد قصصناهم عليك من قبل, اور رسول بھیجے جن کے واقعات جن کے حالات ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل آپ سے بیان کیے, و رسولا لم نقصصهم عليك, اور وہ رسول بھی بھیجے کہ جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے. بعض روایات احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 124,000 کے قریب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے, جن میں سے 26 کا نام لے کر قرآن کریم میں ذکر آیا ہے, 26 انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے. عام وحی کا نزول یہ کہ کوئی آواز آ رہی ہے نبی سن لے اس کو, یا فرشتہ آئے اور القا کر دے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر اللہ کا مکالمہ بھی ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بڑھ کر معاملہ شب معراج کے موقع پر. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان مبارکہ بھی ہے جو قرآن نمایاں کرتا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے. اب آیت نمبر 165 میں رسولوں کے بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کیا گیا. رسولا مبشرین و منذرین, بھیجا ہم نے رسولوں کو مبشرین بشارت دینے والا بنا کر, و منذرین اور خبردار کرنے والا بنا کر. یہ دو بنیادی فنکشن تمام رسولوں کے بنیادی فرائض, انذار کرنا یعنی لوگوں کو خبردار کرنا اللہ کے عذاب سے, اور بشارت دینا خوشخبری دینا ان لوگوں کو جو اللہ کے رسولوں کی دعوت کو قبول کر لیں. یہ تمام رسولوں کا بنیادی فنکشن ہے. رسول مبشرین و منذرین, ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. اس کی وجہ کیا تھی؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. وہ حجت کیا ہے؟ تو یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں تو پیغام ملے ہی نہیں, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, کہ تجھے تیری عبادت کرنی ہے اور تیرے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس اتمام حجت کے لیے اور اس عذر کو قطع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا. حالانکہ نوٹ فرمائی، اللہ نے انسان کو بے شمار صلاحیت دی ہے. مثال کے طور پر قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ سماعت اور بصارت اور فؤاد، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، عقل اور شعور، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو فرمایا کہ یہ صلاحیتیں جو تمہیں عطا کی گئی ان کے متعلق روز قیامت اللہ سوال کریں گے تم سے کہ ان کو استعمال کر کے حق کو پہچانا اور قبول کیا کہ نہیں، اور میری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ نہیں. تو فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ صلاحیتیں ہیں، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو اول تو انسان ان صلاحیتوں کی بنیاد پر بھی جواب دہ ہے اللہ کے یہاں. سورہ الفاتحہ میں ہم نے سمجھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے لے کے 196 کی روشنی میں سمجھا کہ اللہ کی معرفت اور آخرت کی فکر اور ضرورت، انسان میں ان باتوں کی معرفت اور پہچان ان بلٹ موجود ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ بندوں کے لیے آسانی اس نے فرمائی. نہ صرف یہ کی صلاحیتیں فطری طور پر بندے کو دی، بلکہ اللہ تعالی نے رسولوں کو بھی بھیجا تاکہ انسانوں کے لیے حق کو قبول کرنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے. تو رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ خوشخبری سنائے اور انذار کریں، خبردار کریں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہ جائے. ایک بات مزید نوٹ فرما لیجئے، یہ تمام رسولوں کا بنیادی فنکشن خبردار کرنا اور خوشخبری سنا. ایک ہے رسولوں کا تکمیلی فنکشن، سورہ الحدید آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں انہیں عطا فرمائی اور معجزات ان کو عطا فرمائے، میزان عطا فرمائی، میزان شریعت. کیوں؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، انصاف پر، جسٹس پر قائم ہو جائے. اس کے لیے جد و جہد بھی کی رسولوں نے. تو سورہ حدید آیت نمبر 25 رسولوں کا تکمیلی فنکشن، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 65 کے رسولوں کا بنیادی فنکشن. اب نوٹ فرمائیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. انسانیت بہانہ پیش کر سکتی ہے اللہ کے سامنے، آج بھی لوگ حق کے متلاشی ہیں اور حق میرے اور آپ کے پاس، مسلمانوں کے پاس. ان لوگوں پر اتمام حجت کرنا میری اور آپ کی اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ کھڑے ہو سکتے کل ہمارے خلاف. ہم کہتے تو ہیں کہ یہودی جہنم میں، عیسائی جہنم میں، ہندو جہنم میں، جاتے جاتے اس نے کہہ دیا کہ اللہ پیغام تو اس مسلمان کے پاس، تو پھر پکڑ ہماری ہو جائے گی. یہ آج ہماری ذمہ داری ہے، یہ فنکشن پرفارم کرنا ہماری ذمہ داری. ہاں ان کو تو کیا پہنچائے، اپنوں کا ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے. اول اپنے اپنے مقام پر یہ محنتیں کرنی، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنی، اور پھر اس کو آگے ایکسٹینڈ کرنا پوری انسانیت. یہ فریضہ ہے ہمارا، اسی کام کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کن تو خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو کہ برائی سے منع کرو. یہ فریضہ آج ہمارے کاندھوں پر ہے. اللہ ہمیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. شروع ہوگا اپنی ذات سے، پھر اپنے گھر، اپنا محلہ، رشتے دار، پڑوسی، اپنے ساتھ کام کرنے والے، تا کہ یہ بیداری پوری امت میں بیدار ہو جائے. تو پھر امت بحیثیت مجموعی اس فریضے کو ادا کرے تو حکومتوں کی بھی سرکردگی میں یہ کام ہو، تو پھر بالآخر نوئے انسانی تک یہ تمام حجت ہو سکے گا. وہ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. آغاز اپنی ذات، اپنے گھر سے ہمیں کرنا ہوگا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، اور اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم سے نازل فرمایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل پر اللہ کی گواہی، کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ پر نازل فرمایا اپنے علم سے نازل فرمایا. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفا باللہ شہیدا، اور اس گواہی کے لیے اللہ کافی ہے بطور گواہ کے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ گمراہی میں دور جا پڑے. ان الذين كفروا وظلموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا اللہ انہیں بخشے گا نہیں اور نہ انہیں ہدایت دے گا الا طريق جهنم خالدين فيها مگر یہ کہ جہنم کے راستے کی طرف یعنی ہدایت دے گا اللہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وكان ذلك على الله يسيرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اس کے بعد تمام انسانیت کے لیے دعوت یا ایو الناس اے لوگوں قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فآمنوا خیر لکم ایمان لے آؤ تمہاری خیر اسی میں ہے ان کو مانو تو نجات ممکن ہے ادروائز نجات ممکن ہے ہی نہیں وَإِن تَكْفُرُوا اب اللہ کی شان بے نیاز سے اور اگر تم انکار کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو بے شک جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے اس کے بعد اہل کتاب کو دین میں غلو سے منع کیا گیا اس کا ذکر آ رہا ہے فرمایا کہ یا اہل کتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو زیادتی نہ کرو حد سے تجاوز نہ کرو ولا تقول علی اللہ الا الحق اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو اب یہ غلو کیا تھا اس کا فکر سورہ آل عمران میں بھی کچھ آ چکا ہے ہمارے سامنے کہ یہود تو اس انتہا پر گئے کہ سرے سے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور معاذ اللہ ان کو ولد الزنا قرار دیا ناجائز طریقے پر پیدائش والا انسان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نصارا کی محبت میں تانگے گئے عیسیٰ علیہ السلام کی کہ خدا اور خدا کا بیٹا بھی قرار دے دیا اور عمل میں انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی منمانی زندگی اختیار کر لی سورہ حدید آیت نمبر 27 اس کا ذکر آئے گا ایک غلو ہے جو آج مسلمان کرتے ہیں دین کے معاملات میں ریشل پروپورشن بگاڑ دیتے ہیں جہاں تک مستحبات اور مکروہات کا معاملہ ہے ان میں تو بڑے ہی پکے ہاف سلیو کی اسلیو نہیں پہنیں گے حالانکہ آداب میں سے کہ فل سلیو ہونی چاہیے اگر کبھی ہاف سلیو کسی نے پہن لی ادب کے خلاف بہت سے بہت بات کی جا سکتی ہے باقی حرام تو نہیں اس میں تو بڑے حساس ہیں لیکن نماز ضائع کر دیں گے ہاف سلیو کے چکر میں اس کی کوئی پرواہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا بہت اچھی بات ہے مسنون ہے لیکن کھا رہے لقمہ حرام یہ ہے زیادتی کہ بڑے بڑے گناہوں کو تو انجام دیا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر پریشان ہے لوگ آج مسجدوں کا رخ نہیں کر رہے لیکن دینداروں کو اس سے فرصت نہیں کہ ہاتھ اوپر بندے ہوئے کہ نیچے بندے ہوئے اسی پہ لڑتے رہیں گے لوگ نمازیں ادا کرنے کی طرف رغبت نہیں رکھتے رمضان المبارک میں تراویح سے فرار اختیار کرتے ہیں لیکن مذہبی لوگوں کو 8 اور 20 کے جھگڑے سے فرصت ہی نہیں یہ غلو اسی طرح قبر پرستی کا شرک ہے شرک ہے مانتے اس کو اس کی بنیاد پر لوگوں کو مشرک کے فتوا دینا شروع کر دیا انہوں نے حالانکہ تاریخ میں کسی کے متعلق صرف کفر کے فتوے کا ثبوت ہے شرک کا فتوا ہے ہی نہیں اہل کتاب نے بدترین شرک کیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یہود نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا شرک ہے یہ بدترین شرک ہے اللہ کی ذات میں شرک ہے لیکن اللہ نے ان کو اہل کتاب کہا مشرک نہیں کہا اللہ کی بات لیکن ہمارے ذرا ادھر ادھر معاملہ ہوا یہ تو مشرک ہے فتوے فتاوا بٹ رہے ہیں گویا کہ گلیوں کے اندر یہ مشرک وہ منافق اور ایک پوسٹر کسی شخص نے شائع کر دیا اس پاکستان میں فلاں کی تحریر کے مطابق یہ کافر 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 تو ان تمام تحریروں کے نتیجے میں اس پاکستان میں کوئی بھی مسلمان نہیں وہ کہتا اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تمہارا ایمان گیا وہ کہتا اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تمہارا ایمان گیا ایک نے کہا میں نماز ہی نہ پڑھوں ایمان تو بچے گا میرا یہ ہے غلو دین یا علی کتاب لا تغلو فی دینکم اے علی کتاب دین میں غلو نہ کرو حد سے زیادہ نہ بڑھو ریشو پروپورشن نہ بگاڑو جو شے جس مقام پر ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا چاہیے ولا تقول علی اللہ الا الحق اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی جا رہی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں وہ کلمتہ اور اس کا کلمہ ہے اس کلمے سے مراد کیا ہے انسان کی عام طور پر پیدائش ہوتی ہے والد اور اس کی والدہ کے تعلق کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بغیر والد کے تو حضرت مریم سلام علیہا کے ذریعے ان کی پیدائش ہوئی. تو اللہ کے خاص فرمان، اللہ کے خاص کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت مریم سلام علیہا کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. سیدھی 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 بات یہ ہے. اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ جب وہ کہے کن کسی شے کو، کن وہ فیکون وہ ہو جاتی. تو یہ کلمہ کن کی حقیقت اتنی سی ہے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد یہ گمراہی آئی معاذ اللہ. پہلے تو انہوں نے کیا کہ کلمہ، پھر کلمے کو اللہ کا کلام سے تعبیر کیا، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت جو ہے موصوف، جس کی صفت ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے. تو کہا کہ اللہ ہی نے معاذ اللہ وہاں بطن مریم میں دخل اندازی کر کے عیسیٰ کی شکل دھار لی. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. یہ بدترین گمرائی ہے جو عیسائیت میں پیدا ہوئی. اور فلسفہ یہ سارا فلسفیانہ اعتبار سے انہوں نے یونانیوں سے لی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد یہ گناہونی اور مکروہ اور انتہائی پستی پر مبنی تعبیر انہوں نے کی ہے. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ عیسائیوں کے تصنیف دو طرح ہیں. ٹرینیٹی کا عقیدہ دو اعتبارات سے ایک مشہور ہے زیادہ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی ہولی گھوسٹ، خدا، جبرائیل اور عیسیٰ، یہ مشہور ہے. لیکن دوسری کیا ہے؟ گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن، خدا، ماں اور بیٹا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بدترین گھناؤنی ترین ہے. عیسائیوں کے اکثر فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن کیتھولکس کے یہاں اب بھی اس طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن ہمارے دین کی تعبیر بالکل واضح ہے. ایک اور گناہونی حرکت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کیسے پیدائش ہوئی مریم کے ذریعے سے عیسیٰ کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ میں آپ کو ورژن رکھنا چاہ رہا ہوں کہ عیسائیت میں جب تحریف ہوئی ہے کتابوں میں تو کہاں تک پہنچے. وہ ہولی گھوسٹ جبرائیل، انہوں نے اپنے شیڈو میں لے لیا مریم سلام علیہا کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر پیدائش ہوئی عیسیٰ علیہ السلام. یہ گھناؤنی تعبیرات ہیں. یہ بیان کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے حق رکھ دیا جائے. یہ وہ ورژن ہے کہ جو تحریف شدہ بائبل کے اندر ملتا ہے، اور ایک ورژن قرآن کا ہے، وہ کلمتہ، اللہ کے خاص کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. بالکل سیدھی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. ظاہری بات ہے کہ سلیم العقل انسان اس قرآنک ورژن کو قبول کرے گا، نہ کہ اس بیبلک ورژن کو کہ جس کے اندر یہ گھناؤنی تعبیرات موجود ہیں. القاہا الی مریم، اس کلمہ کو اللہ نے مریم سلام علیہا کی طرف ڈالا، القا کیا، روح من، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے. کون؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اس کو بھی گاڈ انکارنیشن کے عقیدے کی طرف لے گئے نصارہ، کہ اللہ نے حلول کر لیا، اللہ نے حلول کر لیا عیسیٰ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جس کا اگلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر وہی عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھا دیے گئے. تو کیا اللہ سولی چڑھا دیا گیا اور کائنات بغیر کسی خدا کے چل رہی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ہے وہ سارا گھناؤنا مذہب جو پریویل کر رہا ہے. سینٹ پال نے عیسیٰ علیہ السلام کی 300 برس کے بعد یہ تعبیرات لوگوں کے سامنے رکھی. قرآن کا بیان کیا؟ وروح من، اس اللہ کی طرف سے روح ہے. اگر کہا جائے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اس کے اندر موجود ہے؟ اسی طرح کہا جائے روح اللہ، روح اللہ، تو کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی روح خود اللہ؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہیں، آدم علیہ السلام میں بھی روح پھونکی گئی. سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 72، فَإِذَا صَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، جب اس آدم کے خالق کی وجود کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، اے میرے فرشتوں سجدے میں گر جانا. تو روح تو اللہ کی روح میں سے کچھ، متشابہات میں سے، اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی. ہر انسان میں روح موجود ہے، اللہ کی طرف سے پھونکی گئی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی روح من، اللہ کی جانب سے روح ہے، پاکیزہ روح ہے. ایک معجزانہ ان کی پیدائش ہے. اتنی سی بات، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر، علیہم الصلاۃ والسلام. ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں. یہ تثلیث کا عقیدہ، ٹرینیٹی کا عقیدہ. انتہو خیر لکم، بعد آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اس کے سوا کچھ نہیں، کہ اللہ تو معبود واحد ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو. اس کی شان تو کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے، کیونکہ ان کو اللہ کی اولادیں قرار دیا گیا، معاذ اللہ ان کی عاجزی کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے قبول ایمان کی، اور آخری آیت میں کلالہ کا جو مسئلہ آیت نمبر 12 میں آیا تھا اس کے متعلق ایک اور مسئلے کی وضاحت آخر میں آئے گی. فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ہرگز اس بات میں کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. بل الملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتوں میں کو اس بات میں کوئی عار ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. ومن یستنکف عن عبادتی ویستکبر، اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ قریب ان سب کو اپنے پاس جمع فرمائے گا. اب انجام کیا ہوگا؟ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ویوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، تو اللہ ان کے پورے پورے اجر ان کو عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا. یہ اللہ کی عنایت کا معاملہ، زیادہ عطا فرمائے گا. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ، اچھا یہاں نوٹ فرما لیجئے، یہ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس مقام پر آیت کے ہونے میں اختلاف ہے. اسی لیے میں نے بالکل ابتدا میں سورت کا عرض کیا تھا کہ اکثر مصحف میں 176 آیات لکھی ہیں، بعض مصحف ایسے ملیں گے آپ کو جس میں 177 بھی لکھی ہوں گی. تو یہ مقام ہے علیمہ پر بعض حضرات نے آیت مانی ہے، بعض نے نہیں مانی. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. اس کے بعد دعوت ایمان قبول کرنے کا ذکر. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے واضح روشنی. یہ برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل. نوٹ فرما لیجئے کہ قرآن جس کو روشن دلیل کہتا ہے اس کے لفظ بینہ بھی آتا ہے، وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، قرآن جمع رسول. اس کی بدعت سورہ البینہ آخری بارے میں اس کی پہلی آیت میں لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه، مشرکین اور اہل کتاب علیحدہ ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے. آیت نمبر 2، رسول من اللہ، رسول اللہ کی جانب سے، یتلو علیہ صحف مطہرہ، جو ان کے سامنے پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تو بینہ کیا ہے؟ قرآن جمع رسول. اسی سے نظام دین، نظام شریعت مکمل ہوتا ہے. یا نوٹ فرما لیجئے کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی، مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے قرآن کا ذکر ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے واضح روشنی، مراد قرآن. فاما الذین آمنوا باللہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا به، اور انہوں نے اس اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. اللہ کو کیسے تھامے؟ اللہ کی رسی کو تھامنا، آل عمران آیت نمبر 103، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق. تو واعتصموا به، جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل، تو بس ان قریب اللہ انہیں داخل فرمائے گا اپنی رحمت اور فضل میں. ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور اللہ انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور مومن اور اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے بندوں میں شامل فرما. اس کے بعد آخری آیت سورہ مبارکہ کی، جس میں وہ کلالہ کا مسئلہ، جس کو سمجھنا عام طور پر روانی میں تو مشکل ہے، الا کہ انسان تفاسیر کا بغور مطالعہ کرے، لیکن بہرحال آیت نمبر 12 میں کلالہ کا ذکر آیا تھا. کلالہ کہتے ہیں ایک ایسے مرد یا عورت کو جس کے نہ ماں باپ زندہ ہو نہ اولاد کوئی ہو، اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے مراسا بہن بھائی ہوں گے، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. اس کے متعلق ایک مسئلہ تو بالکل شروع میں آ چکا آیت نمبر 12 میں. بہن بھائیوں کے اعتبار سے تین اقسام میں نے عرض کی تھیں آپ کے سامنے، جو ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں. ایک کہلاتے عینی، حقیقی بہن بھائی، ماں اور باپ مشترک. ایک ہیں اللاتی، باپ کی طرف سے مشترک. اور ایک ہوتے ہیں اخیافی، والدہ کی طرف سے مشترک. تو آیت نمبر 12 جو ہم نے پڑھی تھی، اس پر اجماع ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کی ایک خطبے میں وضاحت بھی فرمائی تھی کہ آیت نمبر 12 جو ہم نے پڑھی وہاں ان بہن بھائیوں کا ذکر تھا جو اخیافی بہن بھائی ماں کی طرف سے مشترک, تو ان کا حصہ برابر برابر تھا. ورنہ عام طور پر بیٹے کا حصہ بیٹی سے زیادہ ہوتا ہے, بھائی کا حصہ بہن سے زیادہ ہوتا ہے, ڈبل ہوتا ہے, لیکن نہیں وہاں برابر تھا جو ماں شریک تھے. یہاں جو کلالہ کا تقسیم کا مسئلہ آ رہا ہے یہ عینی بہن بھائیوں کے متعلق جو سگے بہن بھائی ہیں ماں اور باپ مشترک, اور اللاتی بہن بھائی جو باپ کی طرف سے مشترک ہوں ان کو جو میراث ملے گی کلالہ کی مرنے والے کی, جس کے صرف بہن بھائی زندہ ہوتے ہیں ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتے, ان کا حصہ کتنا ہوگا وہ اس آیت میں ذکر آ رہا ہے. ان کا حصہ میں بات عرض کر دوں کہ بالکل اولاد کی طرح ہے, بہن کو بھائی سے آدھا ملے گا, اس طرح ان کی تقسیم ہوگی عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کی. اب پڑھیے اس آیت کو. قل یستفتونک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے استفتا لیتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, آپ فرما دیجیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. تو مفتی اعظم کون ہو گیا پھر؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تمہیں مسئلہ بیان کرتا ہے, وضاحت کرتا ہے, جواب دیتا ہے فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد, اگر کوئی ایسا مرد مر جائے کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو, ولہ اختن اور اس کی ایک بہن ہو, فلحا نصف ما ترک, تو اس بہن کو اس ترکے کا نصف ملے گا اگر کوئی اور نہیں ہے. وہو یریثھا ان لم یکن لہا ولد, اور اگر اور اس کا وارث ہوگا اگر اس کی بہن کی کوئی اولاد نہ ہو, اور اس کا وارث ہوگا وہ بھائی اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو, یعنی کوئی عورت اگر ایسی مر رہی ہے جو کلالہ ہے تو اس کا بھائی اگر موجود ہے تو اس کو پورا حصہ مل جائے گا. تو بات سمجھ میں آ گئی, اگر بھائی انتقال کرے تو بہن کو آدھا ملے گا, اور بہن ایسی انتقال کری تو بھائی کو پورا حصہ مل جائے گا. یہ تو کیا صورت ہے, ایک ہی ایک ہوں. اس سے آگے کیا معاملہ ہے؟ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, پھر اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہوں, اور نوٹ فرما لیجئے دو سے زائد بہنوں کا بھی یہی حکم, اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہوں, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ, تو ان کے لیے دو تہائی ہوگا, بقیہ دیگر جو ہے ورثہ مما ترک, تو ان کے لیے دو تہائی اس میں سے جو ان کے بھائی نے ترکے میں سے چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اور اگر بہن بھائی کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہوں, فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, تو ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا, اللہ تمہارے لیے کھول کر وضاحت فرماتا ہے, بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ, اس میں 16 رکوع ہیں اور 120 آیات ہیں. سورۃ المائدہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے, اور نوٹ فرما لیجئے کہ سورۃ المائدہ سے دوسری منزل کا آغاز ہوتا ہے. قرآن کریم میں جو منازل کی تقسیم ہے 7 منزلیں, یہ دور نبوی میں ہی عمل میں آ گئی تھی. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عام طور پر ایک ہفتے میں قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے. ستاروں کی تقسیم اور رکوعوں کی تقسیم یہ بعد کے دور کی ہے. دور نبی میں آیات بیسک یونٹ, پھر 114 صورتیں اور 7 منازل یا احزاب بھی انہیں کہتے ہیں, یہ تقسیم ہو چکی. سورۃ المائدہ سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے قرآن کریم کی. اس کے متعلق نوٹ فرما لیجئے کہ اس کا موضوع ہے شریعت اور نفاذ شریعت. اس میں ہمارے دین کے تکمیلی احکامات کا ذکر آئے گا. کچھ ابتدائی احکامات جو البقرہ میں آئے تھے ان کی تکمیل ہوگی سورہ المائدہ میں, انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو تکمیل دین کی صورت اس کو کہا جا سکتا ہے. مزید یہ کہ یہ سورہ مبارکہ سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کے بعد نازل ہوئی ہے, دور امن, یہ اس کا ٹائم فریم ہے جس میں یہ نازل ہوئی. اس میں شریعت کے احکامات بھی ہیں اور نفاذ شریعت پر انتہائی زور دیا گیا ہے, اور اس ضمن میں اہل ایمان یعنی مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تو امن مل گیا ہے صلح حدیبیہ کے بعد, تو بھرپور طریقے پر اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرو اور آگے بڑھ کے نفاذ کی کوشش کرو. اور سابق امت بنی اسرائیل خصوصاً یہود, ان پر نقیب کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی شریعت کے احکامات کو نافذ نہیں کیا تھا, تو ان پر بھی نقیب آئے گی اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ. رکوعوں کے اعتبار سے تقسیم یوں ہے اس کی کہ پہلے دو رکوع اس میں کچھ شرعی احکامات کا ذکر ہے, پھر 9 رکوع آئیں گے نفاذ شریعت اور شریعت کے نفاذ سے گریز کی روش پر نکیر کے اعتبار سے، نور کو نفاذ شریعت اور شریعت کے نفاذ سے گریز کے موضوع پر نکیر آئے گی اس پر. پھر تین رکوع آئیں گے، اس میں پھر شرعی احکامات کا ذکر آئے گا، اور آخری دو رکوع رسالت کے فلسفے پر ہیں، جس میں اللہ تعالی کا جو مکالمہ ہوگا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس پر تبصرہ آئے گا. تو یہ رکوعوں کی تقسیم ہے، دو رکوع احکامات کے، پھر نو رکوع نفاذ شریعت اور اس سے گریز پر نکیر کے لیے، پھر تین رکوع احکامات کے، اور آخری دو رکوع رسالت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ جو ہوگا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اوفو بالعقود، اپنے عہد پورے کرو، وعدے کو پورا کرنے کی تلقین. وعدے کا کچھ ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 177 کی روشنی میں، آیت البر میں، کہ اہل ایمان وعدوں کو پورا کرتے ہیں، تمام معاملات انسانی وعدوں پر بیس کرتے ہیں، وعدے اللہ سے بھی، وعدے بندوں کے آپس میں ایک دوسرے سے بھی، اور وعدے اپنے آپ سے بھی، ان سب کو پورا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. یہی موضوع آئے گا انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں بھی، کہ وعدہ پورا کرو، یقیناً وعدے کے متعلق سوال کیا جائے. تو سماجی زندگی کی بہتری کے لیے وعدے کی تکمیل کا حکم. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اوفو بالعقود، اپنے عہد اپنے وعدے پورے کرو. اس کے بعد حلال و حرام کے ضمن میں کچھ احکامات. احل لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے. مراد ہے کہ وہ جانور جو گھاس کھاتے ہیں اور جن کے ناخن پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ان جانوروں کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا. احل لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے. اب نوٹ فرما لیجئے کہ درندے حرام ہیں، مسلم شریف کی روایت کے مطابق درندے وہ جانور کے جو گوشت خور ہیں وہ حرام، پنجوں سے کھانے والے جانور بھی حرام کیے گئے ہیں. یہ تکمیل میں نے اسی درج کیا، شریعت کی تکمیل ہوتی ہے قرآن جمع رسول کے ذریعے سے، قرآن جمع سنت رسول کے ذریعے سے. تو درندے، گوشت خور جانور اور پنجوں سے کھانے والے جانور یہ حرام ہیں، مسلم شریف کی روایت میں تفصیل ہمیں ملتی. اب یہاں ایک اعتراض مسلمانوں پر کیا جاتا ہے یا اسلام پر، کہ صاحب دیکھیں یہ تو جانوروں کو کاٹ کاٹ کے کھا جاتے ہیں، اتنے کیوٹ سے جانور ہیں، اتنے شریف سے جانور ہوتے ہیں، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ جن پھلوں کو کھایا جاتا ہے، جن درختوں سے توڑا جاتا ہے، ان درختوں کے اندر بھی سینسز موجود ہیں. جب کسی پھل کو توڑا جاتا ہے تو اس درخت کی شاخ کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور آج کی ماڈرن سائنس کے مطابق تو کوئی شے بھی بے جان رہی نہیں، ہر شے جاندار ہے. تو یہ احساسات ان میں بھی ہیں. تو نوٹ فرمائیے، ہر مخلوق کو کسی نہ کسی برتر مخلوق کے لیے ہمیشہ قربانی دینی پڑتی، نمبر ایک. نمبر دو، صاحب یہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں تو جانوروں جیسی حرکت زمین میں پیدا ہو جائیں گی. تو بھائی اللہ کے بندوں، یہ سمجھو، یہ جواب اصلاً ہندوؤں کے لیے ہے کہ درندے حرام ہیں، اسی لیے تو حرام ہے درندے، کہ اگر درندے کھاتے تو ان جیسی حرکتیں بھی کرتے. اللہ نے کتنے معصوم سے جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حلال قرار دیا. مرغی ہم کھاتے، کتنی شریف سے جانور، کیوٹ سا. بکری، بھینس کی شکل ہی دیکھے تو معصومیت اس کے اوپر ہے، گائے کی شکل ہی دیکھے تو معصومیت. تو ان جانوروں کا گوشت حلال ہے کہ جن میں وہ درندگی والا عنصر، وہ کسی کو شدید نقصان پہنچانے والا عنصر موجود نہیں ہے. کیوں سے جانور آپ کہہ لیجئے، شریف سے جانور آپ کہہ لیجئے، ان کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا. باقی رہے وہ جانور کہ جن کے اندر درندگی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو احل لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے، گھاس کھانے والے وہ جانور کے جن کے ناخن پھٹے ہوتے ہیں. الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو تمہیں سنا دیے جائیں. یہ بڑا پیارا اصول ہے ہمارے دین کا. پچھلے فلسفہ ہائے زندگی میں یہ باتیں رہیں، ہر شے حرام، ہر شے حرام، ہر شے حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام. اور کچھ اس طرح مختلف مذاہب میں بھی فلسفہ موجود رہا. ہمارا دین کیا ہے؟ ہر شے حلال، الا ما یتلا علیکم، سوائے جو تلاوت کر کے تمہیں بتا دیا جائے گا. کچھ چیزوں سے فطرت انسانی خود ہی نفرت کرتی، وہ تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں. قرآن نے کہیں لکھا ہوگا کہ زہر نہ کھاؤ، کہیں لکھا ہوگا؟ ضرورت ہی نہیں اس کی. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ فطرت انسانی خود اباہ کرتی ہے، ناپسند کرتی ہے، اور کچھ کے لیے اصولی تعلیم قرآن نے دی، تکمیل فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ چند چیزیں حرام، باقی ہر شے حلال. یہ آسانی. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر شے حرام ہے تو تلاش کرنا زیادہ پڑتا حلال کے لیے، لیکن نہیں، ہر شے حلال الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے جو تم پر تلاوت کر کے بتا دیا جائے. یہ ہے آسانی ہمارے دین. فرمایا کہ الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے جو تمہیں سنا دیے جائیں تلاوت کر کے، غیر محل الصید وانتم حرم، مگر یہ کہ شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. نوٹ فرما لیجئے کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، لیکن خشکی کا جانور منع ہے. کوئی سمندر یا دریا میں سفر کر رہا ہے تو سمندر اور دریا کے جانور کا شکار حلال ہے. یہ ذکر اسی صورت میں آیت نمبر 96 میں آ جائے گا. تو خشکی کا جانور منع حالت حرام میں شکار کرنا، سمندر کا جانور حلال ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے بلوگو جو ایمان لائے، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو. شعائر شعیرہ کی جمع، شعیرہ وہ شے جس سے شعور حاصل ہو جائے، آسان الفاظ میں نشانی، جس کو دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے. ان کی کچھ مثالیں آگے دی جا رہی ہیں. تو یہ اللہ کی نشانی، ان کو حلال نہ سمجھو، مراد ان کے تقدس کو پامال نہ کرو، ان کے تقدس کو برقرار رکھو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو. ولا الشهر الحرام، نہ ادب والے مہینوں کو. یہ چار مہینے محترم تھے اس زمانے میں، رجب کا مہینہ مشہور تھا اور مقرر تھا عمرے کے لیے، اور تین مہینے حج کے لیے، ذی‌قعدہ، ذی‌الحجہ اور محرم. تو فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں کی حرمت برقرار رکھو، ان کے تقدس کو پامال نہ کرو. ولل ہدیہ، اور ہدی کے جانور کہ جن کو جو کعبے بھیجے گئے ہیں حدود حرم میں ذبح کرنے کے لیے. ولل قلائد، اور نہ گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانور. اب ان کو بھیجا تو نہیں گیا، لیکن پٹا ڈال دیا جانا اس بات کی علامت ہے کہ ان کو مخصوص کر لیا گیا قربانی کے لیے، تو ان کا بھی تقدس ذہن میں رکھو، اس کا احترام کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کے تقدس کو پامال کرو کہ جو آنے والے ہیں بیت الحرام کی طرف، یعنی حجاج. کیوں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. حربت والے مہینوں میں اللہ یاد آئے گا، کیوں؟ لوگ حج اور عمرے پہ جاتے تھے. اسی طرح ان جانوروں کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، کیوں؟ یہ اللہ کے لیے قربان کیے جا رہے ہیں. ان حجاج کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے گھر کی طرف روا دوا ہیں. تو ان کے تقدس کو پامال نہ کرو، ان کا احترام لازم رکھو اپنے اوپر. فضل میں ربہم رضوانہ، کہ وہ جو حجاج ہیں خانہ کعبہ کو آنے والے، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام کھول دو تو چاہو تو شکار کر لو. اب اجازت ہے، حالت احرام میں منع تھا خشکی کا جانور، لیکن اب احرام کھول دیا تو چاہو شکار کر سکتے ہو. اس کے بعد مسلمانوں کو عدل اور انصاف کے رشت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک تو مشرکین مکے سے نکال دیا، ہجرت پہ مجبور کیا، بیت اللہ سے دور کیا، بیت اللہ کے راستے بند کیے. پھر 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرے کے لیے، جس کی تفصیل سورۃ الفتح کی آخری آیات میں آئے گی انشاءاللہ. جب آپ ان کے ساتھ آپ گئے عمرے کے لیے، مشرکین مکہ نے روک دیا راستے میں، حدیبیہ کے مقام پر پھر صلح بھی ہوئی، لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا. تو یہ زیادتی کی تھی. آئندہ سال یعنی 7 ہجری میں عمرہ قضا کیا گیا، تو مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے زیادتی کی، تو ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کی بات کرنے سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ کرنا. یہ تلقین اس آیت میں کی جا رہی ہے. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہارے اس بات کا باعث نہ بنے، مجبور نہ کرے، کہ جس نے انصدوکم عن المسجد الحرام، کہ جس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان تعددو، کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو. کیونکہ انہوں نے تمہیں روکا تو تم بھی زیادتی کرنا شروع کر دو، یہ اصول صحیح نہیں. یہ ہے بیلنس، توازن ہمارے دین کا. کوئی برائی کر رہا ہے تو تم بھی برائی نہ کرو اس کے ساتھ، ورنہ فرق کیا رہا؟ اصل شے کیا ہے؟ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے، تم عدل پر انصاف کی گواہی پر قائم رہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد بڑا اہم اصول ہمارے دین کا، فرمایا کہ وتعاملوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے کاموں میں. ولا تعاملوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. یہ اصول بڑا اہم ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کسی کی حمایت کرتے ہیں تو اس کی غلط باتوں کی بھی حمایت کر جاتے ہیں، کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کی اچھی باتوں کی بھی مخالفت کر جاتے. نہیں، نیکی جہاں کہیں بھی ہے، جو کوئی بھی کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرو. تو تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی تقوی کے کاموں میں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بدی اور زیادتی کے کام جہاں کہیں بھی ہو رہے ہیں، ہاں کوئی بھی ہو، اپنے گھر کا شخص کیوں نہ ہو، اس میں تعاون نہیں کرنا، اس کی تو مخالفت کرنی ہے ہمیں. فتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. اس کے بعد دوسری مرتبہ چار باتوں کی حرمت آ رہی ہے، یعنی کہ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اگر کوئی ذبح کیا گیا جانور، ان چار باتوں کی حرمت آ رہی ہے دوسری مرتبہ. پہلے آئی تھی سورۃ البقرہ کی آیت 173 میں، اور پھر یہ آئے گی سورہ انعام کی آیت 146 اور سورہ النحل کی آیت نمبر 115 میں. فرمایا کہ حرمت علیکم الملکۃ والدم، حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون، ولحم القنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام. تفصیل اس کی میں عرض کر چکا ہوں سورہ البقرہ آیت 173 کی روشنی میں. یہ چار چیزیں زیادہ رائج تھیں، اس لیے بار بار ان کی حرمت کا ذکر قرآن نے کیا، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ چار باتیں ہی حرام. یہاں اب جو میتا ہے مردار، اس کی کچھ اقسام کا ذکر بیان کیا جا رہا، اس کا ذکر آ رہا ہے. بل منخنقۃ، اور گلا گھوٹنے سے جو مرا ہوا. ایک جانور کا کسی نے گلا گھوٹ دیا، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا جانور بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے جانور کو گلا گھوٹ کے مار دے، تو وہ جو گلا گھٹ کے مر گیا وہ حرام. ول موقودتو، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا، چوٹ لگی گرا مر گیا. ول متردیتو، اور چوٹ کھا کر مرا ہو. ول متردیا، اور گر کر مرا ہو. چوٹ لگ کر مرنا الگ ہے، اور کوئی بلندی پر تھا، کوئی جانور نیچے گر گیا مر گیا. وہ نتیحتو، اور سینگ مارا گیا جانور، کسی بڑے جانور نے چھوٹے جانور کو سینگ مارا اور مر گیا. تو یہ وہ صورتیں ہیں جو میتا کی حرام کی ہیں، کیونکہ ان میں کسی صورت میں بھی ذبح کا موقع نہیں آیا، اس لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس کو درندے نے کھایا ہوا اور وہ مر گیا. الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ تم نے ذبح جو کر لیا ہو، کسی درندے نے کسی جانور کو چیر پھاڑا اور آپ پہنچ گئے، وہ درندے چلا گیا اور موقع ہے، وہ تڑپ رہا اور آپ اس کو ذبح کر لیں، تو اس ذبح کرنے کے بعد تو وہ آپ کے لیے حلال ہوگا. لیکن اس درندے نے مار دیا، چیر پھاڑ کر دی، بالکل وہ مر گئے، آپ ذبح نہیں کر سکے، تو وہ بھی میتا ہے، مردار ہے، اور حرام کی صورت میں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو یہ میتا کی کچھ اقسام جو یہاں پر بیان کر دیں گے. یہ اتنا زور کیوں ہے؟ میڈیکل سائنس سے بھی بتا دیا ہم نے کہ ذبح کے نتیجے میں اس جانور کا ذہن کافی دیر تک وہ فنکشننگ کی پوزیشن میں رہتا ہے، اور خون کے اندر جو رگیں ہیں گوشت کے اندر وہ ایکٹیو رہتی ہیں، اور اچھی طرح خون باہر نکل جاتا ہے. یہ خون کا باہر نکل جانا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ خون اندر گوشت میں پڑا رہ جائے، جو کہ گھٹنے کی صورت میں، چوٹ لگنے کی صورت میں، یا جھٹکے کی صورت میں جو ذبح ہوتا ہے اس صورت میں رہ جاتا ہے، وہ صحت انسانی کے لیے انتہائی مضر ہے، انتہائی وہ جو ہے نقصان دہ ہے. تو اسلامی ذبیحہ بہترین ہے. ایک اللہ کا حکم سب سے پہلی بات، نمبر تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے گوشت میں سے وہ خون کا نکل جانا، جسم میں سے وہ خون کا نکل جانا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے ساری مردار کی اقسام بھی بیان کی گئی، اور ان مردار کو کھانے سے منع کیا گیا. وما دمہ علی النصب، اور جو کچھ کے ذبح کیا گیا استہانوں پر، آستانے کہہ لے آپ، غیر اللہ کے نام پر، کسی اور کے عبادت گاہوں پر، بتوں کے مقام پر، مندروں میں، یا دیگر ایسے مقامات پر کہ جہاں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام. اب نوٹ فرما لیجیے، آج بھی صدقہ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، جانور کا کریں بہت اچھی بات ہے، کالا بکرا ہونا ضروری نہیں، سفید بھی چل جائے گا. لیکن کیا ضروری کہ کسی مزار پہ لے جا کے اس کو ذبح کیا جائے؟ کیوں لے جا رہے مزار پہ بھائی؟ اس مزار والے کا تقدس آ گیا بیچ میں، حرام. فقط اللہ کے لیے نظر، فقط اللہ کے تقرب کے لیے ذبح، فقط اللہ کا نام لے کر ذبح، یہ ضروری. تو اللہ کے لیے صدقہ کیجئے، سب کچھ کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی غیر اللہ کے نام پر، یا کسی غیر اللہ کا نام درمیان میں لا کر، یا کسی مزار یا قبر پر لے جا کر، یا کسی اور مخصوص مقام پر کہ وہ مقام کسی کے ساتھ وابستہ ہو، یہ فلاں بزرگ کی خانقاہ ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، وہ، یہ سب اس میں شامل ہیں، نہیں. وما ذبح علی النصب، اور جو کہ استہانوں پر، آستانوں پر، دیگر عبادت گاہوں پر جو اللہ کے سوا ہیں ذبح کیا جائے، وہ بھی حرام. وان تستقسموا بالاذلام، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو. تیر یا فال کے تیر وہ کہلاتے تھے جس کے ذریعے سے وہ گوشت تقسیم کرتے تھے، یہ اللہ کا حصہ ہوگا اور یہ بتوں کا حصہ ہوگا. آگے پڑھیں گے سورہ رعد میں مزید تفصیل. اللہ کا حصہ کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, بتوں کا حصہ کم ہو رہا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے بتوں کو دے دیا کرتے تھے بدبخت. تفصیل آئے گی سورہ الانعام. تو یہ چانس ہے اصل میں, اور جوا یہی ہے, لاٹری بھی اسی کا نام حرام. جس میں چانس کے عناصر آ گئے, جوا ہے, یہ لاٹریز ہیں, یہ ساری اسی کے اندر داخل ہیں, اس کی بھی ممانعت ہے. وان تستقسموا بالاظلام, اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے, فال کے تیر کے ذریعے سے کوئی تقسیم کرو. ذالکم فسق, یہ گندگی گناہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں. آج سے کوئی دن مراد نہیں, وہ وقت کے جن اوقات میں یہ دینی جدوجہد پائے تکمیل تک پہنچ رہی تھی. تو کفار نے دیکھا, صلح حدیبیہ سنچیجری میں ہو گئی, اس کے بعد اس صلح مبارکہ کا نزول ہے تقریباً, اور صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو ایک طاقت تقسیم کر لیا گیا. تو کفار مایوس ہو گئے کہ ہماری ساری کوششیں ناکام, بدر میں بھی یہ کامیاب رہے, احد میں مخت شکست ہوئی, احزاب میں تو ہم ناکام ہو گئے, اب یہ مسلمان رکنے والے نہیں, اب تو اسلام غالب آئے گا ہی آئے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے, بلا دے کہ اب یہ تمہارا دین غالب آ جائے گا اور ان کفار کی اس کے خلاف سازشیں وہ ناکام ہو جائیں. فلا تخشوہم, تو تم ان سے نہ ڈرو. اب تو کفار کی بھی مخالفت ختم ہو گئی اور ان کی سازشیں بھی ختم ہو گئی, تو اب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اللہ کی کامل اطاعت کے اندر. فلا تخشوہم, اس سے ان سے نہ ڈرو, مخشون اور مجھ ہی سے ڈرو. اس کے بعد بڑی عظیم آیت, بلکہ آیت کا یہ حصہ بڑا عظیم ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت پوری فرما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. یہود نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ آیت اگر ہمیں مل جاتی ہم عید مناتے. تو نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن دونوں عیدوں کو جمع فرما دیا, عرفے کے دن شام کے اوقات میں یہ نازل ہو رہی ہے, اگلے دن پھر عید ہوتی اور جمعہ کا دن بھی تھا اس دن, تو دو عیدوں کو اللہ نے ہمارے لیے جمع فرما دیا. تو ہمیں کوئی تیسری عید منانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دو عیدیں ہمارے لیے کافی. تو یہود نے اس آیت کی اتنی قدر و قیمت کی کہ یہ دین مکمل ہوا تو ان پر, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر. بہرحال اس میں اعلان کر دیا گیا دین کی تکمیل. وضاحت میں کچھ کسی اور مقام پر کر چکا ہوں آپ کے سامنے, کہ نبوت مکمل ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آخری کلام دیا گیا, حفاظت کے ذمہ لے لیا گیا. آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے. دین اس وقت مکمل آپ پر کیا گیا کہ جب انسان اپنے شعور کی ایولیوشن کے اعتبار سے ٹاپ پر تھا اور اپنے سوشل ایولیوشن کے اعتبار سے ٹاپ پر تھا, تو دین بھی مکمل کر دیا گیا. ہاں, قرآن اور سنت میں اصولی ابدی ہدایات دے دی گئی. انسان کو چاند پر جانا ہے, اصول موجود ہیں, اجتہاد کر کے نماز کا انتظام وہاں کیا جا سکتا ہے اگر کرنا ہو. نارتھ پول میں مسئلہ ہے, علماء نے اجتہاد کیا اور احادیث مبارکہ سے مسئلہ اخذ کر کے بتا دیا کہ بھائی اگر وہاں چھ مہینے رات رہتی ہے بالفرض اور چھ مہینے دن رہتا ہے بالفرض تو مسئلہ کچھ نہیں, قریبی علاقوں کے اوقات کو لو اور پانچ پانچ وقت کی نمازیں تمہیں بھی ادا کرنی ہوں گی. اصول موجود, ہر دور کے اندر رہنمائی اویلیبل ہے. کوئی نیا مسئلہ آئے گا, نئے حالات پیدا ہوں گے, اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تحسین بھی فرمائی اور اس کی تلقین بھی فرما دی. لیکن نوٹ فرمائیے, یہ اجتہاد ہر اہل غیر کے کرنے کا کام نہیں, اور اس اجتہاد کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کے محکمات کو بھی تبدیل کر دیا جائے. آج وہ بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ظہر کی نماز اسکپ کر دیں, یا تو لنچ کر لیں آفس ٹائمز کے اندر, یا نماز ادا کر لیں تو اسکپ کر دی جائے تو کیا یہ اچھا رہے گا. بدبخت وہ ظالم بھی ہیں کہ زمانے میں وہ اس زمانے میں صحرا میں وہ لوگ تھے, مٹی لگ جایا کرتی تھی اس سے وضو کرتے تھے, ہمارے تو مٹی اتنی نہیں ہوتی, ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر ہوتے ہیں تو وضو ختم کر دیا جائے. بدبخت قسم کے لوگ. اور صاحب یہ پاکستان کی قوم تو بڑی مقروض ہے $40 بلین کی, تو ایسا کر لیا جائے کہ قربانی پر پیسہ بڑا خرچ ہوتا ہے, پیسہ بچاؤ اور پیسہ ری پیمنٹ میں ادا کر دو. تو ظالموں کل کہو گے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں پانی بہت ضائع ہوتا ہے تو وضو کو چھوڑ دو. ظالموں پرسوں یہ کہو گے یہ حج پر اربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے, حج کو بند کرو اور پیسہ لگا دو ری پیمنٹ کے اندر. پھر ظالموں اس کے اگلے دن یہ کہو گے کہ روزہ اس کے اندر ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے, پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو روزہ ختم کر دیا جائے, پیسہ بچایا جائے, غریبوں کی خدمت کی جائے. اگر اللہ کے دین کو ان ناہنجار اور بے عقل قسم کے دانشوروں کے اجتہادات کے حوالے کر دیا جائے تو یہ ظالم مادہ پرستانہ سوچ کے تحت اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے. تو ان باتوں میں محکمات میں کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں. اسی درس کیا تھا فہم قرآن کی زمین میں عام اصول ایمان اور احکامات عبادات وغیرہ اس کے معاملے میں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا تاکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلے جائیں. یہ تفصیل ذہن میں رہے. اس کے علی الرغم اصولی ہدایات مکمل کر دی گئی. ہاں نئے مسائل پیش آئیں, نئے کچھ مسائل کھڑے ہو جائیں, سچویشنز آ جائیں تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن وہ اہل علم کے کرنے کا کام ہے, نہ کہ نہ ہنجار قسم کے جاہل قسم کے دانشوروں کے ہاتھ میں کام دینے کا کام. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی. اللہ کا دین نعمت ہے, اس نے کہا کہ نعمت مکمل کر دی. سب سے بڑی نعمت, نعمت ہدایت, وہ مکمل کر دی. کیوں؟ اس ہدایت کی پیروی کرو گے تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 38, آدم علیہ السلام کو یہ کہہ کر بھیجا گیا, جب کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ شریعت نعمت ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا. اسلام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 کی روشنی میں کچھ وضاحت آ چکی. مذہب زندگی کے انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے, کچھ عقیدے, کچھ عبادات, کچھ رسومات ملتی ہیں اس میں. دین مکمل نظام زندگی ہوتا ہے جو انفرادی سطح کی رہنمائی بھی دیتا ہے اور اجتماعی نظام کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے. اجتماعی کو اس لیے تین ہیں نظام میں, سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام. تو انفرادی جمع اجتماعی ہدایات اور رہنمائی کے لیے جو نظام بھی ہوگا وہ دین قرار پائے گا. اگر اللہ کو حاکم مطلق مان کر زندگی کے امور میں اس کی باتیں مانی جا رہی ہیں تو دین اللہ کا ہوگا, اور اگر کسی اور کی مانی جا رہی ہے تو اللہ کا دین نہیں ہوگا, پھر اسلام محدود ہو کر مذہب بن جائے گا. تو دین مکمل نظام زندگی, اور اللہ کی نگاہوں میں فقط اسلام. آل عمران آیت نمبر 19, ان دین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نگاہوں میں فقط اسلام ہے. آل عمران 85, ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ بطور دین کے کوئی اور طرز زندگی اختیار کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ہے دین. اس حوالے سے بہت عمدہ آڈیو کیسٹ ہے محترم نبی رحمت صاحب کا, اسلام کیا ہے, اس موضوع پر. مزید یہ کہ کتاب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مطالبات دین, اس میں بھی اس مسئلے کی وضاحت آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمت تمہیں مکمل فرما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. اب اللہ تو ہمارے لیے اسلام کو پسند فرمائے, اور ہم اس کے مقابلے میں یہود سے کچھ لیں, نصارہ سے کچھ لیں, ہندوؤں سے کچھ لیں, تو ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں, اور اس ناشکری پر اس کا عذاب آتا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7, لئن شکرتم لأزیدنکم, شکر کرو گے مزید دوں گا, ولئن کفرتم, اور ناشکری کرو گے, ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا شدید ہے. مزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. کچھ رسومات ہندوؤں سے لی بدعات کے نام پر, میت کے موقع پر, کچھ شادی کے نام پر لی وہاں سے ہندوؤں سے, اور کچھ جو ہے ویلنٹائن کے نام پر, اور آگے آئے گا پھر وہ اکتوبر میں جو منایا جاتا ہے ہیلوئین کے نام سے, اور کہیں سالگرہ کے نام پر. یہ خرافات ہم نے نصارہ سے لے لی, اور کچھ من مانی زندگی بسر کرنا یہود سے لے لی ہم نے. اللہ کہتے کہ نہیں, میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو, تم بتاؤ تم کیا لے کر آتے ہو. اسلام لاؤ گے تو میں قبول کروں گا, نہیں لاؤ گے تو قابل قبول نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں ہمت دے, جو اس نے دیا وہی بہتر ہے, بلکہ بہترین. اللہ ہمیں اسی پر اتفاق کر کے اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. فمن اضطر فی مخمصۃ, پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے, غیر متجانف لإثم, لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو, فإن اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے کہ اگر جان پر بن آئی ہو کسی کی اور حلال موجود نہیں, تو جان بچانے کے لیے حرام سے استفادہ ممکن ہے بقدر ضرورت, اور انسان گناہ کا ارادہ نہ رکھتا ہو. یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم, جان بچانے کے لیے جائز ہے حرام سے استفادہ کرنا بقدر ضرورت, لیکن نہ زیادتی کرے نہ گناہ کا ارادہ ہو. اسی طرح نوٹ فرمائیے, جب ہم ایک باطل نظام کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اور کر رہے ہیں تو ہم مجبور ہوتے ہیں, ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی. ایسے میں کم سے کم پر اتفاق کرنا چاہیے، زیادہ پھلنے پھولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے باطل نظام کے تحت، اور اپنی اکثر صلاحیتوں کو جیسی بھی ہیں رائٹ ناؤ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے لگانی چاہیے، تو یہ ہمارا ایک کفارہ ہوگا اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. کیوں کہ ہماری عبادت مکمل نہیں ہے، تو شاید اللہ ہمارا یہ عذر قبول کر لے. اللہ ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کو مطلوب بنانے کی توفیق دے. کم سے کم اتفاق کرے، جائز ضروریات پوری کیجیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن مقصود وہ ہو. اور جو نظام باطل ہے اس کے خلاف اللہ ہمیں نفرت بھی عطا فرمائے، اور اس کو بدلنے کے لیے ہم اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے قلم، اپنی دیگر صلاحیت، اپنے مال کے ذریعے سے جو کچھ کر سکتے ہو اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے کیا حلال کیا گیا ہے. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی. اب یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ لسٹیں بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ مقصد فوت ہو جاتا اس. کچھ تفاصیل احادیث میں مل جائیں گے ہمیں، یہاں اصولی بات بیان کرنی کہ طیبات اللہ نے پاک فرما دی. اسی میں اشارہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے خود فطرت انسانی نفرت کرتی ہے، وہ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ بھائی یہ استعمال نہیں کرنی، اشارہ اس بات کی طرف بھی. تو فرمایا کہ احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. وما علمت من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم شکاری جانوروں کو سکھاؤ شکار پر دوڑانے کے لیے، تو تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا. اب یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے شکاری جانوروں کے ذریعے سے کسی اور جانور کا شکار کرنا، کتے بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں، باز بھی اس میں استعمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے کیا اصول. تو فرمایا کہ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا. تو نمبر ایک، اس جانور کو تربیت دی جائے کہ اس کو شکار کیسے کرنا ہے. فکلوا مما امسکنا علیکم، بس اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھے. یہ نمبر دو اصول آ گیا کہ جانور کو اس طرح سدھانا ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے، ٹریننگ دینی ہے کہ وہ جس جانور کا شکار کرنے جا رہا ہے اس کو دبوچنے کی حد تک تو جائے گا، چیر نہیں پھاڑے گا، اس کو خود نہیں کھائے گا اس میں. دوسری شرط. نمبر تین، واذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لو، یعنی ذبح کر لو. جب تمہارے سکھائے ہوئے جانور اس کو دبوچ دے، تم جا کے اس کو ذبح کرو اور اللہ کا نام لے کر کھا لو. اس میں یہ تفسیر بھی ہے جو کہ صحیح ہے بالکل، کہ جب جانور کو چھوڑا اس وقت بھی اللہ کا نام لے لو. تو اگر اس تمہارے شکاری جانور نے اس کو کچھ زخم پہنچایا اور اس کے نتیجے میں وہ ذبح والی کیفیت پوری ہو گئی کہ خون بہ گیا اس کا، تو تم کھا سکتے ہو اس جانور کو، کیونکہ تم نے چھوڑتے ہوئے بھی اپنے شکاری جانور پر اللہ کا نام لے لیا تھا. تو یہ تین شرائط ہیں شکاری جانوروں کے ذریعے سے شکار کرنے کی. سکھاؤ، نمبر دو ایسی تربیت دو کہ وہ جانور جس کو شکار کرنے جائیں اس کو دبوچ کے رکھیں، خود نہ کھا جائیں. نمبر تین، چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لو، اور اگر وہ تمہارے ہاتھ آ گیا جس جانور کو شکار کیا گیا تو اس کو ذبح کرو، اللہ کا نام لے کر رکھاؤ. وتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اس کے بعد اہل کتاب کے حلال کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے ضمن میں احکامات. الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. مراد ہے کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے جائز. ان کے ہاں کوئی کھانا وغیرہ ہے جو کہ حلال چیزیں ہیں، تمہاری شریعت میں ممنوع نہیں، کھا سکتے ہو، اور تمہارے کھانے بھی ان کے لیے حلال ہیں، کوئی اچھوت ہونے والا معاملہ نہیں. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومن عورتیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. مراد یہ بھی حلال نکاح کیا جا سکتا ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو پورے پورے. محسنین غیر مسافحین، مقصود قید نکاح ملانا ہو، پورا ایگریمنٹ کرنا ہو، محض لذت کا حصول کر لینا یہ مقصود نہ ہو. ولا متخذی اقدان، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنا مقصود ہو. یہ گڑیا گڈی کا کھیل نہیں ہے، محض لذت کا حصول نہیں ہے، پوری زندگی کا ایگریمنٹ ہے، اس کی پوری شکوں کے ساتھ کرتے ہو نکاح تو کر لو، اور مہر بھی ادا کرنا ہوگا. اب یہاں نوٹ فرما لیجئے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال، تمہارا ان کے لیے، اور تمہاری چیزیں ان کے لیے حلال، ان کے وہ کھانے جو حلال ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی چھوٹ والا معاملہ نہیں. اور اہل ایمان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، یہ تو آسان سی بات ہے. اہل ایمان کی اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہ قانون ہے ہمارے دین کا، حکم نہیں ہے، قانون ہے بس، پرمیسیبلٹی ہے. لیکن فرمایا کہ جو ان میں سے پاک دامن آزاد منش جن کے اپنے کردار کا کوئی ثبوت نہ ہو اس کی نفی ہوگی اس میں. اور اگلے الفاظ دیکھیے، یہ ہے قانون پرمیسیبلٹی، لیکن شریعت دباؤ کیا ڈالتی ہے، اخلاقی دباؤ کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان، اور جو ایمان کا انکار کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل ضائع ہو گیا. یہ اصل میں کانٹے کی بات جو اس کے بعد آئی. سوال تو کر لیتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں گرین کارڈ چاہیے ہوتا ہے یا دیگر چیزیں. یہ دیکھو بھائی، اللہ کے بندوں، وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا انکار کرے اس کا عمل ضائع ہو گیا. یہ نکاح کیا ہے؟ لائف ٹائم اگریمنٹ ہے، ایک سوشل اگریمنٹ ہے، ایک دوسرے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جس دور میں آیت آ رہی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، مسلمانوں کی طاقت تسلیم کر لیا گیا، ڈومیننٹ پوزیشن میں آ رہے تھے وہ، اور 8 ڈگری میں فتح مکہ ہو گئی. اب اگر کوئی مسلمان کسی اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ عورت اس کے زیر تحت ہوگی، مرعوب وہ ہوگی، نہ کہ وہ مرد. اب مسئلہ کیا ہے؟ آج تو ہم ان سے مرعوب ہیں، اس قدر مرعوب ہے کہ اپنے دین کی تعلیمات کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا، ان کی چیزیں ہمیں یاد ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہیلوئین. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ویلنٹائن. وہاں کیا ہوتا ہے؟ کرسمس. وہاں کیا ہوتا ہے؟ نیو ایئر. آج کسی عام مسلمان سے پوچھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ واقعات ہیں، آپ کے علم میں ہے، وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں. یہ نفل نمازوں کے نام ہیں، یہ چاشت کی نماز ہے، یہ اشراق کی نماز ہے، یہ تحیل مسجد کی نماز ہے، یہ تحیل وضو کی نماز ہے. آپ کو پتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا. بڑے بڑے فائنینشل انسٹیٹیوشن کے اندر ایگزیکٹو کی پوسٹ پر یہ کوشچن پوز ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب میں آ رہا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ ہے ہماری انتہا، یہ ہے ہماری ایمانی کیفیت آج. اور ڈومیننٹ وہ کتنے ہیں ہم پر ہمیں پتا ہے، ہمارے اپنوں سے زیادہ ان غیروں کو ہمارے رازوں کی خبر موجود ہے. اس آگے کیا کہا جا سکتا؟ تو علماء صحیح فرماتے ہیں کہ بھائی قانون تو ہے، لیکن قرآن کی اخلاق کی تعلیم یہ ہے، ومن یکفر بالایمان، جو ایمان کا انکار کر دے، کفر لے کر، ومن یکفر بالایمان، جو ایمان کا انکار کرے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا. تو اس وقت وہ ڈومیننٹ نہیں تھے، آج وہ ڈومیننٹ ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ایک عورت آئے مسلمان بس اس کا نکاح ہو اور وہ عورت اس پر حاوی آ جائے، یہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور آگے جو اولاد پیدا ہونی ہے وہ تو جائے ویسے کفر کے اندر. یہ اخلاقی تعلیم ہے، اس کو زیادہ ایمفسائز کیا قرآن نے اس مقام پر، اور فرمایا وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. ایک رائے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کے جو اہل کتاب ہیں ان کے مشرکانہ عقائد انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے بھی فی زمانہ مناسب نہیں ہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کیا جائے. قانون اپنی جگہ پر، اخلاقی تعلیم، اس کا پریشر اپنی جگہ پر، اس کے درمیان بیلنس ہمیں کرنا ہوگا. مزید اس میں یہ بات نوٹ فرما لیجیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کی حیثیت سے پابندی بھی لگائی تھی ایک وقت اس کے اوپر، کیونکہ حکم نہیں ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کا، پرمیسیبلٹی. تو وقت کا حاکم چاہے تو اس پرمیسیبلٹی کو تھوڑی عرصے کے لیے وہ پوسٹپون کر سکتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترجمہ اختیار کیا، اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے، ایمان حاصل جا سکتا ہے. اور یہ مسئلہ تو دارا ذہن میں رہنا چاہیے، ایک مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب کی کسی عورت سے، یعنی یہود و نصارہ کے ہاں، نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک مسلمان عورت کا نکاح صرف ایک مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے، اہل کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا. ومن یکفر بالایمان، بس جو انکار کرے ایمان کا، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا، وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس کے بعد رکو نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، احکامات کا بیان جاری ہے. ابتدان وضو کے فرائض کا ذکر آ رہا ہے، ساتھ ہی تیمم کا ذکر آئے گا، پھر اہل ایمان کو ان کے وعدے یاد دلائے گئے، ان کی شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنے کی تلقین کی گئی. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، مراد نماز ادا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہرے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں دھو لو. یہ أَرْجُلَكُمْ عربی کے اعتبار سے حالت نصب میں ہے، فَغْسِلُوا دھو لو کا اثر اس پر آ رہا ہے أَرْجُلَكُمْ پر، دھو لو اپنے پے، إِلَى الْكَعْبَيْنِ تکنوں تک. اب یہ وضو کے چار فرائض ہیں جو قرآن نے بیان فرما دی. یہ فرائض تکمیل کہاں سے ہوگی؟ وضو کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بھی نوٹ فرمائیے، آج ہمارے ہاں کراچی یونیورسٹی کے ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز کے پرچوں میں اب بھی پوچھا جاتا ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں بتا دیجئے، لوگ یہ بیان نہیں کر پاتے. یہ حالت ہو گئی ہماری. اللہ ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرمائے، پڑھائیں ہم اپنے بچوں کو، او لیولز کرائیں، اے لیولز کرائیں، ماسٹرز کرائیں، پی ایچ ڈیز کرائیں، جو بنانا بنائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس سے پہلے ایک اچھا مسلمان ان کو بناتے، ورنہ یہی اولاد اگر کھڑی ہو جائے کہ اللہ یہ میرے موم اور ڈیڈ تھے، انہوں نے مجھے اوور اے لیولز کرایا، انہوں نے مجھے ڈاکٹر بنایا، انہوں نے مجھے انجینئرنگ کرا دی، انہوں نے مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرا دی، انہوں نے مجھے ایم بی اے کرا دیا، انہوں نے مجھے بزنس کرا دیا، لیکن اللہ انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تیری نماز کے لیے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، میرے سامنے جھکنا فرض ہے، تیرے احکامات کیا ہیں، تیری کتاب کیا ہے. یہ اولاد پھر ایسے ماں باپ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بہرحال ایک مسئلہ یہاں نوٹ کیجیے، وہ کیا ہے؟ یہ سورہ مائدہ سورہ حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں نازل ہو رہی. نماز اول تو مکی دور میں آ گئی تھی، ابتدان فجر اور عصر کی اور قیام اللیل کی نمازیں تھی، معراج میں 5 نمازوں کی فرضیت ہو گئی، اور وضو کے فرائض بیان ہو رہے 6 ہجری میں. تو اس سے پہلے مسلمان کے وضو نہیں کرتے تھے، جبکہ حکم تو یہ ہے کہ طہارت کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی. تو بھائی وہ وضو کا طریقہ کس نے بتایا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سنت کی امپورٹنس، یہ حجت حدیث قرآن سے ثبوت، اس کا بار بار ثبوت. وہ اللہ کے رسول بتا چکے صلی اللہ علیہ وسلم، کنفرمیشن یہاں آ رہی ہے. جیسے میں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 17-18 میں دیکھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کنفرمیشن قرآن نے اس کی دے دی تھی. اسی طرح کا معاملہ یہ، وضو کا طریقہ آپ نے بتا دیا تھا، تکمیل اس کی یا کنفرمیشن اس کی اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہے ہیں. باقی وضو کا مکمل طریقہ، چہرے دھونے کا قرآن نے فرض قرار دیا، تو اس میں کلی بھی شامل ہے، ناک کی صفائی بھی شامل ہے، کانوں کا مسا یہ چہرے کے ساتھ منسلک ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ فرائض قرآن نے بیان کر دیے، اور وضو کی تفصیلی ترکیب وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، احادیث میں اس کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو، وایدیکم الى المرافق، اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور مسا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں دھو لو، الى الکعبین، تکنوں تک، وان کنتم جنبا فطہروا، اور اگر تم حالت جنب میں ہو، حالت ناپاکی میں ہو، فطہروا، تو خوب پاکیزگی اختیار کر لو. مزید افراد یہ سنت نوٹ کیجئے، سنت کی اہمیت. یہ جنوب کیا ہے قرآن نہیں بتاتا، خوب پاکیزگی کیا ہے یہ بھی قرآن نہیں بتاتا. یہ بتائیں گے کون؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غسل کے فرائض قرآن میں نہیں. خیر وہ بھی کراچی یونیورسٹی والے پوچھتے ہیں ماسٹرز کے سلیبس میں، اور لوگ یہ بھی لکھ کر آتے ہیں کہ غسل کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ تولیہ ہونا چاہیے، صابن ہونا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لطیفہ نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بتا دوں، میں نے خود پیپر سیے ہیں اور دینے والوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ باتیں بتائی. اور وہ فرائض قرآن میں نہیں. تو یہ جنوب کیا ہے قرآن نہیں بتاتا. حالت جنابت جسے کہتے ہیں، انسان احتلام کے بدلے سے گزر گیا، شوہر بیوی کا تعلق قائم ہو گیا، یہ سنت رسول ہمیں بتائی گی، قرآن نہیں بتاتا. فطہروا، زور الفاظ میں، خوب پاکیزگی کیا ہے؟ وہ غسل ہے، قرآن نہیں بتاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اب منکرین سنت کی عقل پہ ماتم نہ کیے جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بھائی بتاؤ کیا ہے خوب پاکیزگی؟ کیا سر کو 20 دفعہ دھو لیں؟ ایسا کر لیں یہ تو خوب ہو جائے گا نا. کیا وہ کونیوں تک جو ہاتھ دھونے ہیں وہ 50 مرتبہ دھو لیں یہ خوب ہو جائے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کام تھا. سورہ نحل آیت نمبر 44، اے نبی آپ واضح فرمائے اس کو. 4 مرتبہ قرآن کہتا ہے، آپ قرآن کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 129، پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 51، پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 64، پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2. وہ 4 کام جس کا ذکر آیا ہے، وہ جو علمہم الکتاب، آپ تعلیم دیتے ہیں، آپ وضاحت فرماتے ہیں قرآن کریم کی. یہ ہے سنت کی اہمیت جو جا بجا قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یہ حالت سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی حاجت مکمل کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت یعنی تعلق اختیار کیا ہے، فلم تجیدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، یہ تیمم کے فرائض، نمبر ایک کہ اس سے اپنے چہروں کو مسا کر لو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اپنے ہاتھوں کا مسا کر لو. تیمم میں ایک شرط تو نیت ہے، وہ نیت کرنا ضروری، اور چہرے کا مسا اور ہاتھوں کا مسا. تیمم کیا ہے؟ پاک مٹی یا مٹی کی کوئی جنس، دیوار ہے، اسی طرح کوئی پتھر ہے بڑا سا، نئی گاڑی ہے اس میں مٹی رکھی ہوئی ہے، چل جائے گی وہ بھی مثال کے طور پر، تو مٹی یا مٹی کے اقسام کی کوئی شے اس پہ ہاتھ لگائے اور ایک دفعہ چہرے پر ہم نے مل لی، اور پھر دوبارہ ہاتھ لگائے، الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کو پورا ہم نے مل لیا، اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے الٹے ہاتھ کو پورا مل لیا، کون سمے، یہ تیمم مکمل ہو گیا. اس کی حکمت اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ طہارت کے لیے کافی ہے، چاہے وضو کا مسئلہ آ جائے یا غسل پیش آ جائے، پانی نہیں ہے، تیمم دونوں کے لیے سیم ہے، بخاری شریف کی حدیث سے تفصیل موجود. یہ بھی اس امت پر اللہ تعالیٰ کی آسانی ہے. اسے آگے فرمایا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی فرمائے، ولکن یرید، لیکن چاہتا ہے، لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک فرما دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور یہ کہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. پچھلی امتوں کے لیے آسانی نہیں تھی، اس امت پر اللہ کا یہ احسان ہے، تو اس احسان کو ماننا چاہیے، اور اگر کہیں موقع آ جائے تو اس سہولت سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. اس کے بعد اہل ایمان ان کی وعدے یاد دلائے جا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد کو یاد کرو جس سے اس اللہ نے تمہیں باندھ دیا. ایک عہد اللہ ہم سے لے چکے، ایک تو لیا عالم ارواح میں، عہد الست العراف آیت 172، اللہ نے تمام روحوں سے اپنے رب ہونے کا اقرار کرا لی. ایک عہد سورہ التوبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مالوں کا سودا کر لیا جنت کے عوض میں. یہ ایگریمنٹ ہو چکا، اللہ نے انفورس کر دیا ہم پر. آگے اللہ چاہ رہے ہم اپنے آپ کو کھپائیں اپنی جان اور مالوں سے اللہ کے راستے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، ان کے شہید. وہ ایگریمنٹ سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں. تو جس عہد سے اللہ نے تمہیں باندھ دیا اس کو پورا کرو. اذ قلتم، اور اس کا اقرار ہم نے کیا، اذ قلتم، جبکہ تم نے کہا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. سورہ البقرہ آیت 285 میں الفاظ آئے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، فاتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کے رازوں سے واقف ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 آ رہی ہے، جس میں قیام قسط یعنی انصاف کو قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے اہل ایمان کی، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی. یہی مضمون آ چکا ہے سورہ النساء آیت نمبر 135 میں، اور وہاں اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے ہوتے ہوئے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. یعنی انصاف کی گواہی کیونکہ تمہیں دینی ہے، تو عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور کسی کی دشمنی کی وجہ سے کوئی طرف داری یا بے جا حمایت کا معاملہ اختیار نہ کرنا. باقی میں اس کا چکا سورہ النساء آیت 135 کی روشنی میں، کہ یہاں امت کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ انصاف کی یہ گواہی دینا تمہاری ذمہ داری. ذاتی سطح پر بھی جب معاملات پیش آئیں تو حق بیان کرنا چاہیے، حق کی گواہی دینی چاہیے، اور اجتماعی سطح پر سب سے بڑا حق، ذالک بھی ان اللہ هو الحق، دو مرتبہ الفاظ قرآن، سب سے بڑا حق اللہ کی ذات مبارکہ، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے عطا کردہ نظام کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ انسانیت انصاف پر قائم ہو جائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 18، اللہ قسط کا قائم کرنے والا. سورہ آل عمران آیت نمبر 21، اہل ایمان قسط کا حکم دیتے انصاف کا. سورہ حدید آیت نمبر 25، رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ انسانیت انصاف پر قائم ہو جائے. اور اب ہمیں حکم ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے، شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بن کر. اور فرمایا کہ بلا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ابھار نہ دے کہ تم انصاف نہ کرو، نہیں، اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اب اہل ایمان کا حسین انجام، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم ان بندوں میں شامل فرما. اس کے برعکس جھٹلانے والوں کا انجام، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی آگ والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں، یہود نے کئی مرتبہ سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف، تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ ایک بکری کے گوشت میں زہر دے کر، اور ایک مرتبہ جادو کے ذریعے سے، اور ایک مرتبہ ایک مقام پر بلا کر کسی اوپری جگہ سے، عمارت سے پتھر پھینک کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی. اللہ نے ہر مرتبہ آپ کی حفاظت فرمائی. اس احسان کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، اذ ہم قوم بسطو الیکم ایدیہم، جب ایک گروہ مراد یہود نے ارادہ کیا کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیے، یعنی ان کی سازشیں ناکام فرما دی. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.